بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما سلف كعقيدة إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه تترف منسوب الفقه الأكبر لشرح كدرس جاري ہے. إمام صاحب فرماتے ہیں والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق. والقصاص فيما بين الخصوم، اور قصاص جو خصوم کے مابین ہوتا ہے، قصاص کہتے ہیں ظالم کو اس کے ظلم کے بدلے اس کو سزا دینا، اس کے ظلم کے مطابق خاص قسم کی سزا ہوتی ہے جس میں ظالم کو جو ہے اس کے ظلم کے بدلے سزا دی جاتی ہے. تو یہ قصاص جو ہے یہ فقہ کی کتابوں میں حدود اور تعزیرات کے باب میں بیان کی جاتی ہیں. شیخ صاحب نے اس قصاص کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے. دنیا کے قصاص اس سے مقصد نہیں ہے، بلکہ آخرت کے دن، قیامت کے دن جب حساب ہوگا، یہ قصاص قیامت کے دن ان لوگوں کو حق ملے گا، ان مظلوموں کو حق ملے گا، ان ظالموں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا دنیا میں. لیکن اس دن کوئی دینار کوئی درہم نہیں ہوگا، تو اس دن حسنات اور سیئات کا تبادلہ ہوگا. دنیا میں مال کے بدلے مال دیا جاتا ہے تجارت میں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اس دن میں کوئی مال متاع نہیں ہوگا. اس دن یا تو انسان کے ساتھ نیکیاں ہوں گی یا بدیاں ہوں گی، الحسنات او السیئات، اچھائیاں یا برائیاں. تو امام صاحب فرماتے ہیں اور قصاص فی و بین الخصوم، جب جھگڑا ہوگا قیامت کے دن لوگوں کا آپس میں، خصومت ہوگی کہ فلاں نے میرا حق لیا ہے، فلاں نے میرا حق لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن جب فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کی جو بنیاد ہوگی وہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہوگا بلکہ حسنات ہوں گی. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو اس طریقے کا حساب ہے، جو قصاص ہے، یہ حق ہے، اس پر ہمیں ایمان ہے، اور اسے آخرت پر ایمان کے تعلق سے امام صاحب فرما رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان میں سے جو چند امور ہیں جن پر اتفاق حسنت و جماعت کا، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ قیامت دن حساب بھی ہوگا اور اس حساب میں قصاص بھی ہوگا. جیسا کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث میں، من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے ہمارے نزدیک جس کے پاس نہ مال ہو نہ درہم ہو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ نماز ہوگی، روزہ ہوگا، صدقات اور خیرات ہوں گے، لیکن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے فلاں شخص کو گالی دی، فلاں شخص کو مارا ہے، فلاں شخص کو پیٹا ہے، فلاں کا قتل کیا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، قصاص لے گا. تو اس شخص کے حسنات، اب غور کریں، حسنات لے کے آئے گا، نماز، روزہ اور حج، صدقات، خیرات، سر اعمال صالحہ ہے، وہ ساتھ وہ شخص اپنے ساتھ لے کے آئے گا، لیکن ایسی حالت میں آئے گا کہ وہ دنیا میں بعض لوگوں پر ظلم کر کے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دن حساب اس شخص سے لے گا، اور اس حساب کی نوعیت ایسی ہوگی سبحان اللہ کہ اس شخص سے نیکیاں لے جائیں گی، اس کے جو حسنات تھے، اور ان مظلوموں کو دی جائیں گی جن پر اس شخص نے دنیا میں ظلم کیا تھا. آہستہ آہستہ اس شخص کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رہے گا. پھر بھی جب اس کا حساب مکمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی جو سیئات ہیں جو بدیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ بدیاں اور بدکاریاں لے کے اس شخص کے نم اعمال میں ڈال دے گا. ثم یطرح فی النار, پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ جو اعمال صالحہ ہوں گے وہ تہامہ کے پہاڑ جیسے ہوں گے, اتنے زیادہ اعمال صالحہ ہوں گے, لیکن اس کے ظلم اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کے اعمال صالحہ جو پہاڑوں کے برابر ہے باقی نہ رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ قصاص ہوگا. امام صاحب فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُن لَهُمْ الْحَسَنَاتُ فَطَرْحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ, اگر ان کے پاس کوئی حسنات ہی نہیں ہے, ظالم ہے, اس نے کوئی اچھا عمل بھی نہیں کیا. اب حساب تو ہونا ہے. مظلوموں کے پاس جو بھی بدیاں ہیں بدکاریاں ہیں جو سیئات وہ کر چکے ہیں, تو ان سے سیئات لے کے اس ظالم کے نام اعمال میں ڈال دینا یہ حق جائز, امام صاحب فرماتے ہیں یہ حق ہے اور یہ جائز ہے, یہی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. امام صاحب فرماتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا, اور جنت اور دوزخ مخلوق ہیں, دونوں مخلوق ہیں. لا تفنيان ابدا, کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی. اور بعض علماء یوں فرماتے ہیں مخلوقتان موجودتان, دوسری کتابوں میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ چل آگے بھی پڑھیں گے کہ دوزخ جنت اور دوزخ جو ہے وہ دونوں مخلوق ہیں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے, اور دونوں عظیم مخلوقات میں سے ہیں. جنت کا جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کی کے مانند ہے, چوڑائی سے لبائی کتنی ہے اللہ اعلم. ایک درخت ہے قوبا, اس کے سائے کے نیچے سے جب کوئی شخص گھوڑ سوار تیز گھوڑ سواری کر کے اسے کاٹنے کی کوشش کرے گا تو 500 سال دوڑتا رہے گا, اس کے سائے کو کاٹے گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. ارض السماوات والارض, یہ اس کی چوڑائی ہے, لمبائی کتنی ہے اس کا ذکر نہ قرآن کی آیت میں نہ کسی حدیث میں ہے, اللہ اعلم کتنی ہے. یہ دونوں مخلوق ہیں تو خالق کتنا عظیم ہے کبھی سوچا ہے؟ وہ دوزخ کو آپ جانتے ہیں, جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے فرشتے, لے کے آئیں گے 70,000 لگام ہوگی میدان محشر میں, اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. عجب بات ہے میرے بھائی, یہ جہنم کی ایک عام سی معروف سی صفت ہے. اتنی طاقتور ہے جہنم کہ 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کے ایسے قوی مخلوق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دو نہیں, 20, 40, 70 نہیں, 70,000 ایک لگام پہ, اور ایسے 70,000 لگامے ہیں. تو جہنم کتنی طاقتور چیز ہے اور اس کا خالق اور مالک کتنی طاقتور ہے. تو جہنم جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور دونوں موجود بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے تعلق سے جب ان کا ذکر ہوا اعدت للمتقین, اور جب جہنم ذکر تو اعدت للکافرین, اعدت تیار کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے جنت اور کافرین کے لیے بدکاروں کے لیے جہنم. لا تفنیان ابدا, کبھی فنا نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی ہے, اور دوزخی جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی ہے, تو فنا کا نام کہاں ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ولا تموت الحور العين ابدا, ولا تموت الحور العين ابدا. اور حور عین جو حوریں ہیں جنت کی, اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں, پیاری مخلوق ہیں, خوبصورت ترین مخلوق ہے. جنت میں یہ حوریں موجود ہیں, اور جو جنت میں داخل ہوں گی ان کی شادی ان حوریں سے ہوگی, اور ایک مومن کے لیے ایک سے زیادہ حوریں. سبحان اللہ, آپ جتنے اعمال ہیں اتنی آپ کو جنت میں درجات ملیں گے, اور ایک اور دوسرے درجے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ ایسا جیسا کہ زمین والے تاروں کو دیکھتے ہیں. ایک درجہ نہیں ہے, فاس کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں اور بعض کہتے ہیں جنت کے بلند درجے کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل و کرم کرے. حور عین ایسی ہیں جو کبھی مریں گی نہیں, ہمیشہ کے لیے رہیں گی, کیونکہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی. امام صاحب فرماتے ہیں ولا يفنى عقاب الله تعالى, اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کا عقاب, اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ تعالیٰ کی پکڑ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی, ہمیشہ رہے گی جہنمیوں کے لیے جو جہنم میں داخل ہوئے ہیں. یہ وہ کافر لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیشہ جاری رہے گا ان لوگوں پر. لیکن جو مومن ہیں, موحد ہیں, بدکاری کر کے گئے ہیں اس دنیا سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گئے ہیں, اور کوئی عمل صالح ان کے کام نہ آیا, کوئی بھی شفاعت ان کے کام نہ آئی, اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے ان کو سزا دی جہنم میں, تو وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے. جب وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے گا اور ان کو جہنم سے نکال دے گا. جیسے کہ صحیح احادیث میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو, اب جہنم سے اس شخص کو بھی نکال دو, ان لوگوں کو بھی نکال دو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان موجود ہے. یعنی ذرہ برابر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا دنیا میں, عمل صالح کیا جو اس ذرے کو دو ذرے بنا دیتا, تو کوئی بھی نیک عمل کیا نہیں اس نے, زندگی ساری صرف توحید اس کے پاس تھی, کلمہ توحید تھا اس کے پاس, اور کفریہ عقائد سے بچا ہے وہ, کوئی بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا, شرک نہیں کیا, لیکن عمل صالح کے قریب بھی نہیں گیا, اس لیے اس کا ایمان جو ہے ذرے برابر ہے بس. کیونکہ رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے, نیکیوں سے, اور کم ہوتا ہے نافرمانیوں سے. تو اس کا ایمان اتنی کم ہوتا گیا, کم ہوتا گیا نافرمانی کی وجہ سے, اس کی آخر میں مرنے سے پہلے ایک ذرہ برابر رہ گیا. اب اس ایک ذرے برابر ایمان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے مومن موحد کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا, اور جو باقی رہیں گے اس کے بعد وہ جہنم کے حقدار ہیں, جو ہمیشہ اس میں رہیں گے, کبھی نہ جہنم فنا ہوگی اور نہ ہی ان کا عذاب فنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم میں ان کو عذاب ملتا رہے گا. امام صاحب فرماتے ہیں وثوابہ سرمدا, جیسے کہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جزا اور ثواب جو جنت والوں کے لیے وہ بھی ہمیشہ کے لیے. آگے فرماتے ہیں واللہ تعالی یہدی من یشاء فضلا منہ, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے اپنے فضل و کرم سے, محض فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. ہدایت جو دل کی ہدایت ہے, جو دل کی تبدیلی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے محض, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. لیکن یاد رکھیں یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. انسان جو ہے وہ اس لائق ہے ہی نہیں, اس کے اپنے خلق کے اعتبار سے, اپنے وجود کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, کہ وہ حقدار ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہو. سبحان اللہ, انسان جسے کہتے خطا کا پتلا ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. وہ خیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرتے ہیں. تو خطا کار کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے سوائے اپنے فضل و کرم کے کوئی اور راستہ ہے؟ محض فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے جو لوگ راہ راست پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائی ہے, ان کے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا, اکثر یہ دعا کیا کرتے, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اے اللہ تعالیٰ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, ثابت قدمی عطا فرما. سبحان اللہ, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء والمرسلین, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. اور ہم لوگ, ہمارا ایمان کتنا ہے, ہمارا تقویٰ کتنا ہے, ہمیں ضرورت نہیں اس دعا کی. واللہ اشد ضرورت ہے میرے بھائیو، اشد ضرورت ہے. بعض میں کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، پانچ منٹ نماز بھی پڑھتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے بہت کچھ. اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو، حاضر سامعین کو، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور وہ راہ راست کے قریب ہوتے ہوئے دور ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے دل کو پھیر دیتا ہے حق کی طرف، اسی طریقے سے باطل کی طرف بھی پھیر سکتا ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، ہم نہ چیزوں کوئی مرضی نہیں چلتی. ہمیں جو راستہ بتایا گیا ہم اس راستے کے قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے. ہم حق کے قریب آنے کی کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایک بلشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں. بلشت دیکھیں اور گز دیکھیں، ایک بلشت کے ڈبل سے زیادہ ہے. آپ تھوڑا سا قریب ہونے کی کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ قریب ہوتا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے، جو میرا ذکر لوگوں میں دنیا میں کرتا ہے، اس کا ذکر میں فرشتوں میں کرتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی عظیم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی، اور کتنی حقیر و فقیر ہم لوگ ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، واللہ تعالی یہدی من یشاء فضلا منہ ویضل من یشاء عدلا منہ. اللہ تعالی جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جب اللہ تعالی اس کو گمراہ کرتے تو اللہ تعالی کا انصاف ہوتا ہے. وہ اس لائق اس چیز کے تھا، وہ ایسا ہی تھا، یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. تو انسان اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل کے بیچ میں ہے. تیسرا جو درجہ ہے، گہرائی والا، ظلم والا، اللہ تعالیٰ کے زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. لیکن تین چیزیں نا، فضل ہے، عدل ہے، ظلم ہے. مخلوق میں ہی تو ہوتا ہے، آپ کبھی کسی پہ احسان کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، چاہے انجانے میں کیوں نہ ہو. رب الجلال سبحانہ و تعالی دیکھیں، یا تو فضل اور احسان ہے، ہدایت دے دی، یا عدل و انصاف ہے، گمراہ کر دیا. اور ظلم تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. عدل کرنے والا رب الجلال سبحانہ و تعالی ظلم کیوں کرے گا؟ جانتے ظالم ظلم کب کرتا ہے؟ یا تو اسے کسی کا ڈر ہوتا ہے، یا وہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے. جو بے نیاز ہو، جو غالب ہو، جو جبار و قہار ہو، اسے کیا ضرورت ہے؟ جب ارادہ کرتا ہے بس، صرف ارادہ، غور کرے ذرا، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو ظلم کی کیا ضرورت پڑی؟ عجب بات ہے. اس لیے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور تم لوگ بھی اپنے ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کو کس نے یہ عرض کی ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہ کرنا؟ ہماری ضرورت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ محض اپنے فضل و کرم سے، محض احسان اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا. اگرچہ ظلم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، واللہ ہر عیب سے پاک ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہمارا ایمان ہے، ہر عیب سے پاک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، عجز جو ہے وہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر انسان کی شکل کیوں نہیں اختیار کرتا؟ پھر جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ پھر شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرنے کی؟ آپ اپنے والد سے کہہ سکتے ہو، بابا جی آپ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ ضرورت ہے؟ کسی پولیس والے کو پکڑ کے کہہ سکتے ہو جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن کہنے والوں نے کہہ دی. فلاسفہ ہیں، متکلمین ہیں، جو باتیں بنانا جانتے انہوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا. اور کاش کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے. عقل والوں نے عقل کو آگے کیا اور ایسی باتیں بنائی، اہل کلام بن گئے، اور دوسرے عقل والوں نے عقل ہی کی بنیاد پہ جواب دیا اور ان سے بڑھ کر بڑی غلطی کر بیٹھے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، واضح الفاظ ہے، بچہ پہلے سمجھتا ہے بڑوں سے، کہتے نہیں جی اس کا مطلب یہ تو نہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. عربی میں قوی کو طاقت اور کیا کہتے ہیں؟ قوی. اور قادر کو کیا کہتے ہیں؟ قادر، قدیر کہتے ہیں. تو طاقت قدرت دونوں ایک چیز ہیں کیا؟ وہ کون سی عربی زبان ہے جو کہ طاقت اور قدرت دونوں کی ہے؟ پھر رب الجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ تو نہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قوی، کسی نے روکا تھا اللہ تعالیٰ کو بیان فرمانے سے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہمارے لیے کافی نہیں کیا؟ تعویل کرنا ضروری ہے. تعویل کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اپنی ہوا نفس کے اندر جو ایک شیطان چھپا ہوا تھا وہ کیسے راضی ہوتا؟ اس راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کر دی، تحریف کر دی گئی. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ کیوں بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بھی تو ہے؟ کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آ جائے؟ کوئی حکمت ہے؟ اگر انسان کی شکل میں آ جاتا تو حکمت کے منافی ہے، تو حکیم نہ رہتا. مخلوق ایسا کام نہیں کر سکتا، سچ بول کر بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کا سچ پھر سچ کی نفی ہو جائے گی. بکر صدیق صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیشہ تصدیق کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مرتبہ نہیں جھٹلایا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر ایک بار جھوٹ بول دیتے تو صدیق نہ رہتے. تو احکم الحاکمین رب الجلال سبحانہ و تعالی، کیا حکمت ہے؟ نعوذ باللہ، جھوٹ بولنے کو کوئی حکمت ہے؟ ظلم کرنے کو کوئی حکمت ہے؟ یہ تو انسان نے سوچا کیسے ہے؟ جہاں پر وہ اللہ کرشے قدیر ہے، وہ احکم الحاکمین بھی، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ انسان شکل اختیار کرے گا تو حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ خود نہیں ہے کہ زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بندے پسند کرے گا، المصطفین الاخیار، جو بہترین لوگ ہوں گے، ان کو اپنی پیغام بھیجے گا، وہ لوگ لوگوں میں جا کے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کہ یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر کے آئے؟ یہ حکمت ہی ہے، یہ حکمت ہے. کہاں گیا عقل والوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن سبحان اللہ، جو جہاں سے غلطی کرتے ہیں وہیں سے ان کو سزا ملتی ہے. عقل سے غلطی کی ہے نا، عقل کو قرآن سنت پر مقدم کیا ہے نا، تو وہیں سے ٹھوکر کھائی ہے. آج عقلانی موجود، معتزلہ کا راستہ تھا یہ. معتزلہ نے عقل کو پرستی جو امت میں جو زیادہ تر اپنے جڑ کر چکی ہے اور عام ہوئی ہے، یہ معتزلہ کا کردار ہے، یہ معتزلہ کی وجہ سے ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آج معتزلہ ہے نہیں، آج معتزلہ معتزلہ کے نام سے نہیں ہے، لیکن یہی لوگ جو ہیں یا تو عقلانی ہیں، یا مفکرین کے نام سے ہیں، یا دو تین نئے نام، عجیب سے نام، مفکر اسلامی عجیب سے نام آئے ہیں. سبحان اللہ، بھی نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. جو منہج ہے معتزلہ کا واضح ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، وہ معتزلہ کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. اگر کسی کو شک و شبہ ہے میری اس بات پہ، سلف کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف عجز منسوب کیا ہے اور مطلق قدرت کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، وہ معتزلہ کے گروہ میں شامل ہوا ہے. بالکل واضح الفاظ میں نمایاں کر دیا ہے سلف صالحین نے. تو اس چیز سے زیادہ بچ کے رہنا. بعض لوگ آج کل کے زمانے میں بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں، علم کے نام سے اور ترقی کے نام سے، یا اصلاح کے نام سے، یا عقل مندی کے نام سے، یا لوجک کے نام سے، یا نئی دعوت ہے، نئے لوگ ہیں، یہ پرانی دعوتیں ہیں، اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کے پرانے تراجم، پرانے تفاسیر ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہیے، دور حاضر کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کرنی چاہیے. سلف کے اقوال تو پرانے، وہ ان کا زمانہ تھا، آج ہمارا زمانہ ہے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اونٹ تھے. وہ زمانہ اونٹ کے زمانے، وہ تفسیر اونٹ کے زمانے کی تفسیر ہے. آج کے زمانے میں جہاز راکٹس ہیں، آج کے زمانے میں جہازوں کے زمانے کی تفسیر ہونی چاہیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں، واللہ وہ سلفیت سے ناواقف ہیں، جانتے نہیں کہ سلفیت ہوتی کیا ہے، جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. تفسیر بن کثیر دیکھ لیں، تفسیر جیر طبری دیکھ لیں، جو تفسیر بالاثر ہے وہ تفسیر دیکھیں، ذرا غور تو کریں، ذرا پڑھ تو دیکھیں آپ، واللہ نور نظر آتا ہے. وہ معصوم نہیں ہے، ضعیف روایت ان میں بھی موجود ہیں، معصوم نہیں ہے وہ، لیکن اللہ کو سند دے دی ہے، سند کو دیکھیں آپ. اللہ کا شکر ہے آج تحقیق شدہ نسخے آ چکے ہیں مارکیٹ میں، اور ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیا ضعیف ہے، کیا ضعیف نہیں ہے، کیا ضعیف ہے، کیا صحیح ہے، کیا موضوع ہے، کیا مطلب، سب اس میں بیان کر دیا گیا ہے. اب آپ کو کیا چاہیے؟ کتنی علم کتنا آسان ہو گیا آج. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، آج کے دور کے مطابق ہو. جنہوں نے آج کے دور کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے اور سلف کے راستوں کو چھوڑ دیا ہے، واللہ ٹھوکرے کھائی ہیں. مجھے ایک تفسیر کی کتاب دکھا دیں جو سلف کے اقوال کے علاوہ ہو اور اپنی طرف سے تفسیر اس شخص نے بیان کی ہو، واللہ کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر ضرور کھائے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یا تو اپنے عقل کو مقدم کیا ہے، یا اپنے ذوق اور کشف وج کو مقدم کیا ہے، یا اپنی دنیاوی سیاست کو مقدم کیا ہے، کوئی چیز ہے جس کو اسے مقدم کیا ہے. کس چیز پہ؟ سلف کی سمجھ پہ. سلفیت کا معنی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھو صحابہ کرام اور تابعین اتباع تابعین و تابع احسن علیہم الدین کی سمجھ کے مطابق، اس راستے کو اپناؤ. اسی میں خیر، اس میں عافیت ہے اور اسی میں کامیابی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، اب بات ہوئی ہدایت کی اور گمراہی کی. اللہ تعالیٰ ہدایت جسے چاہے دے دے، فضل و کرم ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے، عدل و انصاف ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص کیسا ہے. اب جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے گمراہ کرے تو انصاف تو ہے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں وَإِضْلَالُهُ، اب گمراہی کا مطلب کیا ہے ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں وَإِضْلَالُهُ خِذْلَانُ وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَانِ، اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا مطلب ہے خذلان. خذلان کا کیا معنی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَانِ أَنْ لَا يُوَفِّقَ الْعَبْدَ إِلَى مَا يَرْضَاهُ وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ. خذلان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو توفیق ہی نہ دے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس چیز کی طرف توفیق دے گی نہیں اللہ تعالیٰ، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم اس وقت یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. خیر کی توفیق نہ دے ہم خیر کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمع، بصر، زبان، عقل سب کچھ دیا ہے، توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اچھا دیکھنے کی، اچھا سننے کی، اچھا بولنے کی، اچھا سوچنے کی، اور اپنے حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنے کی. یہ کس نے صلاحیت دی ہے؟ کس کی توفیق سے ہم سب کچھ کرتے ہیں؟ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو خذلان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کی طرف توفیق نہ دے بندے کو، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دے. دوسرے لفظوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، اس کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دے، اللہ کی قسم وہ ہلاک ہو جائے گا. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں، یہ صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں اور مسنون ہے یہ دعا. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شانه واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. اللہ اکبر. ذرا غور کریں الفاظ پہ. اللهم، اے میرے پروردگار، اے میرے سچے معبود، اے میرے پیارے رب، رحمتك ارجو، میں تیرے رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیرے رحمت کا محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین، بس اے میرے پیارے سچے معبود، اے میرے رحم کرنے والے پیارے رب، مجھے، میں تیرے رحمت کو امیدوار ہوں، مجھے اپنی نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، جسے اللہ تعالیٰ معصوم بنایا ہے، نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، غلطی نہیں کرتے، کیا دعا فرماتے ہیں؟ فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین، اور واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. عاجزی انکساری کی انتہا ہے اپنے رب کے سامنے، رب الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے. یہ مقام ربوبیت ہے، یہ مقام عبودیت ہے، یہ عبودیت کا مقام ہے، ربوبیت کا مقام ہے. جب سید مرسلین اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتے ہیں، کامل انسان ہیں، ہم ناقص انسان کیا کریں، ہمیں شرم نہیں آتی. ایسی دعا نہ مانگتے ہوئے. تو میرے گزارش یہ دعا کیا کریں, واللہ اس دعا میں اتنی خیر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے اور بگڑے ہوئے کام ایسے بگڑے ہوئے کام میں ایسے آسانی آتی ہے, تبدیلی آتی ہے, واللہ سوچ بھی نہیں سکتے. بشرط یہ کہ اس دعا کو زبان سے نہیں دل سے پڑھے, سمجھ کے ساتھ. میں نے تھوڑا سا ایک نقشہ بیان کیا ہے معانی کا, آپ معانی خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی قیمتیں ہیرے چھپے ہیں ان چار جملوں میں. واللہ میرے یہ شرح پوری کرنی ہے ورنہ اس پر تو یعنی ایک درس بھی کافی نہیں ہے. واللہ اتنے عظیم جملے ہیں کہ مقام ربوبیت کیا ہے, مقام عبودیت کیا ہے, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے, اپنے رب کے ساتھ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم اللہ ہیں, کیسے گفتگو کرتے تھے, ذرا الفاظ میں غور تو کریں. اللہ کی قسم دل ہل جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات درست فرمائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ کہاں سے مدد آئی, کب آئی, کیسے آئی. صحابہ کرام ایسے دیکھتے تھے, بلکہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حالت تھی بعض صحابہ کی کہ ان کے دل حلق تک پہنچ چکے تھے ڈر کی وجہ سے. بلغت القلوب الحناجر, سب ہر طرف سے دیکھا ہلاکت ہی ہلاکت ہے, کہاں سے نجات آئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی کو بھیجا, حکم دیا, ہوا کو حکم دیا, ان کے برتن بھی اڑا کے لے گئے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ. ہمارے حالات کبھی بگڑتے نہیں ہیں کیا, ہم پریشان نہیں ہوتے کیا, ہماری زندگی میں کوئی مصیبت کوئی مشکلات نہیں ہے کیا. لگتا تو یہی ہے کہ ہم بس الحمدللہ عافیت میں خیر میں, کوئی نہ پریشان ہے نہ کوئی ہمارے مصیبت ہے. تو دعا کی ضرورت ہی کیا ہے, دعا تو وہ مانگے جو مصیبت زیادہ ہوں بےچارے, ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی اسے دعا مانگنے کی. سبحان اللہ.
مصیبت بھی بڑھتی ہے لیکن بھروسہ نہیں کرتے, اپنے آپ کرنا چاہتے ہیں, بھروسہ نہیں.
اس لیے میں نے کہا ہے بات بھروسے کی ہے, بھائی کی بات درست ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا, ہم دنیاوی اسباب کی طرف دوڑتے ہیں. جب سارے اسباب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار ہمارا رب بھی ہے, اس رب کو پکار کے دیکھیں. کتنی عجب بات ہے. واللہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیاوی اسباب شریعہ کا اختیار نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جس کا حق ہے اس کو حق دو. مصیبت آئی ہے زبان سے کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ تو مرنے کے لیے کون مر گیا ہے. نہیں سچ بات کہہ رہا ہوں میں, عوام الناس میں اتنی بات یہ معروف ہو چکی ہے کہ یہ بات صرف مرنے والے کے لیے ہے. کوئی موت کی مصیبت آئی تب یہ بڑے الفاظ کہیں, چھوٹی مصیبت کے لیے نہیں ہے. یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی تکلیف ہوئی ہے, کوئی بیماری ہوئی ہے, کوئی آپریشن کرنا ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, کوئی بے ہوش ہو گیا, کوئی بھی تکلیف ہے نا, مصیبت کی خبر آئی فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر یہ کہنا ہے, کرنا کیا ہے, صبر کرنا ہے اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے ہیں, اسباب شریعہ پر اختیار کر کے. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا, مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. تو خذلان کا معنی ہے, گمراہی کا معنی ہے خذلان, خذلان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اسی کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے, ابھی میری مدد کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, جاؤ. الخذلان, ہاں فلان مخذول ہے. جی ہاں, آگے جیسا فرماتے ہیں یہ جو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف ہے, ظلم نہیں ان کے اوپر. ذرا غور کریں, بعض لوگ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ, جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلان شخص جو ہے بدکار ہے, اس نے کفر پر ہی مرنا ہے, تو اسے ایمان کی طرف ہدایت کیوں نہیں دی. شیطان کا بہکاوا ہے, اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے تو پھر ہدایت کیوں نہیں دی اسے. جب ہدایت نہیں دی تو ظلم ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اسے وہ کون سی چیز نہیں دی جو ایک مومن کو دی, سننا, دیکھنا, سمجھنا, بلکہ ہم سے آگے ہوں. یہی وجہ ہے سبحان اللہ حجت ان پر کہ ٹیکنالوجی ہم سے آگے ہوں, کہ عقلیں جو ہیں ان کا آئی کیو لیول یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے, جو جیسے ایشین ہے دوسرے ہیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک بات درست نہیں ہے, ہمارے ایشین ماشاء اللہ ان کا آئی کیو لیول ان سے کوئی کم نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس ایک تہذیب ہے, دنیا ہے, دنیا کے پجاری ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کھول دی ہے, یہ الگ بات ہے. یہ استدراج اللہ تعالیٰ کا, اور ان کے ساتھ بھی انصاف ہے, سارے زندگیوں کو دے دی جو کوئی کھانا, جانور کی طرح تو کھاتے پیتے ہیں, زندگی کیا ان کی, جانور جنگل میں دیکھا جانور جب کوئی چیز کھا رہا ہو کتنی مزے سے کھا رہا ہوتا ہے, زندگی ساری اس کی ایسی ہے. تو ان لوگوں کی بھی ایسی زندگی دے دی, کھاؤ پیو موج کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ محض انصاف ہے. کیا رسولوں کو نہیں بھیجا؟ اگر رسول کو صرف مومنوں کے لیے بھیجتے اور ان کے نہ بھیجتے تب بھی کہتے ہمارے پاس کوئی ہے نہیں, ظلم ہو ہمارے اوپر. ہر وہ مادہ دیا سمجھنے کا, پھر رسول بھی بھیجے, پھر بہترین طریقے سے قرآن مجید اپنے پیغام بھی نازل فرمایا اور رسالت بھی عام ہوئی, رسول کو قتل بھی کیا گیا, تکلیفیں بھی پہنچائی گئی, اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حق پہنچاتے رہے. جب اس کے باوجود بھی نہ مانے تو اس کو ہدایت دینا حق ہے, انصاف ہے, یا اس کو کفر پر مرنا دے, یہی انصاف ہے. انصاف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, عدل. میں نے دیکھا نا یہ دو چیزیں, یا تو فضل و کرم ہے یا عدل و انصاف ہے. یہ جو نیچے لائن ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں, ظلم والے جو طریقے جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بالکل غلط ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَا عُقُوبَةُ الْمَخْذُولِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ یعنی فَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ. وہ جب اللہ تعالیٰ کسی مخذول کو, کسی بدکار انسان کو جسے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا اپنی رضا کی طرف, جب اس کو سزا دیتا ہے, یہ بھی انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کسی بدکار کو سزا دینا اس پر ظلم نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ساری زندگی سوچنے سمجھنے کے لیے, اسے دنیا کے کسی شعبے کو نہیں چھوڑا جو کہ اس نے سوچا سمجھانا ہو. نہیں سمجھا تو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا, نہیں سمجھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا. توحید کیا ہے, اتباع سنت کیا, مجھے پتہ نہیں ہے. ایسے شخص کو سزا دینا انصاف ہے, ظلم ہے, کیا ہے؟ کوئی عقل مند جو عقل کو پجاری ہو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اس کے اوپر؟ سبحان اللہ. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف ہے. آج امام صاحب فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن نَقُولَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا. یہ بھی جائز نہیں ہے کہنا کہ ہم یوں کہیں کہ شیطان جو ہے وہ مومن بندے کے دل سے ایمان کو چرا لے قہرن و جبرا, قہر کے ذریعے اور جبر کر کے. یہ جائز نہیں ہے. ولیکن نقول, لیکن ہم یوں کہتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, العبد یدعو الایمان, بندہ خود ایمان کو چھوڑتا ہے, ایمان سے دور ہوتا ہے, فحینئذ یسلبہ منہ الشیطان, تب جب وہ اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے تب شیطان اسے چراتا ہے, اس کے ایمان کو اس سے دور کر دیتا ہے. بڑی پیاری بات فرمائی امام صاحب نے. جب بھی کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے ایمان کا درجہ جو ہے کمزور ہوتا ہے, اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. جب تک اس کا ایمان چوٹی پہ ہے تو وہ گناہوں سے دور ہے. جو ہی ایمان کمزور ہوا شیطان کا تھوڑا سا غلبہ ہوا اور بدکاری ہو گئی, شیطان کے راستے کی اتباع ہوئی. تو حقیقتاً شیطان کے بہکاوے بہت زیادہ ہیں, وسوسے بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. مومن جو اگر اس کا ایمان کامل تو وسوسوں کی پرواہ نہیں کرتا, لیکن جو ہی اس مومن کا ایمان کم ہوتا ہے, اسی اپنی طرف سے کم ہوتا ہے, تب شیطان کے وسوسے غالب ہوتے ہیں. یہی معنی شیخ صاحب کے اس فرمان کا کہ شیطان جو ہے وہ مومن کے ایمان کو سلب نہیں کرتا جب تک کہ مومن خود اپنے ایمان سے دستبردار ہو, اسے ایمان میں کمی نہ ہو جائے, یعنی ایمان کو چھوڑ نہ دے. وہاں سے فرماتے وسؤال منکر و نکیر حق کائن فی القبر, آخرت پہ ایمان کے تعلق سے اب قبر کے مرحلے کے امام صاحب بیان فرما رہے ہیں. بعض لوگ, عجب بات ہے, بعض لوگوں نے قبر کے مرحلے کو یا قبر کے عذاب یا ثواب کا انکار کیا. کتنی قبر کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں, کس حدیث میں؟ عجیب سی اللہ, عجب بات ہے. قرآن میں واضح الفاظ نہیں ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں, اس میں قبر کا ذکر, ثواب جزا کا کہاں ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرعون کے تعلق سے فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ صبح سے شام تک عذاب مبتلا ہے، اور قیامت کے دن جب آئے گا تو انہیں عذاب علیم دیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب علیم ہوگا، تو اب کون سا عذاب ہے؟ اگر برزخ عذاب نہیں تو کون سا عذاب ہے؟ قبر اور برزخ ایک ہی چیز ہے. برزخ مرحلے کے نام ہے اور قبر جگہ کے نام ہے. جن مراحل سے انسان گزرتا ہے پانچ مرحلے ہیں. ایک ہے عدم کا مرحلہ، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، آدھا ماں کے اندر آدھا باپ کے اندر ہے. جو ہیں یہ خلیے ملتے ہیں، انسان جمع ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پھر ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. تیسرا مرحلہ ہے الحیات الدنیا، دنیا میں زندگی کا مرحلہ. چوتھا مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کا مرحلہ. ان پانچ مراحل سے ہر انسان گزرتا ہے. اب یہ جو مراحل ہیں، برزخ کا مرحلہ ہے اور قبر اس کی جگہ ہے. اچھا، جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے یا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں یا ہوا اس کی راکھ اڑا دے، جیسے ہندو کرتے ہیں، اس کو چیتا جلا کے اسے پھر پانی میں بہا دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ برزخ میں تو ہے، مرحلہ تو برزخ کا ہے. قبر میں دفن نہ ہو، برزخ کے مرحلے میں تو وہ ہیں، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ منکر و نکیر یہ دو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سخت فرشتے ہیں، خوفناک فرشتے ہیں، بھیانک شکل والے فرشتے ہیں. اور یہ فرشتے سوال کریں گے ہر انسان سے، تین سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ شخص کون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں. ذرا غور کریں ان کی وصف پہ جو صفات بیان کی حدیث میں، اسودان ازرقان، کالے سیاہ، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ نیلی آنکھیں والے. یقال الاحدیم المنکر والآخر النکیر، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے. فیقولان، تو پھر وہ کہیں گے حدیث کے آخر تک، وہ جو سوال کرے گے وہ سوال کرتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور امام صاحب نے بھی یہاں پر یہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور یہ صرف قبر کا ثواب اور عذاب نہیں، قبر کا مرحلہ نہیں، بلکہ جو سوال کرے گا منکر نکیر وہ بھی حق ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِ حق، اور قبر کے مرحلے میں، برزخی مرحلے میں قبر کے اندر روح کو واپس اٹھایا جائے گا جسم کے اندر، یہ بھی حق ہے. وضغطۃ القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم، اور قبر کی تنگی، وقت یعنی تنگ کر دینا، اکٹھا کر دینا، وعذابه اس کا عذاب حق ہے، کائن للكفار کافروں کے لیے، كلهم سارے کافروں کے لیے، ولبعض عصاة المؤمنین حق جائز، اور یہ قبر کی تنگی اور قبر کا عذاب جو ہے کافروں کے لیے تو سارے کافروں کے لیے، لیکن بعض مومنوں کے لیے بھی ہے جو نافرمان ہے، تو یہ حق جائز ہے. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو جو تخفیف ہوتی ہے گناہوں کی نا، ان میں سے ایک مرحلہ تخفیف قبر کے اندر بھی ہے، اور قبر کے اندر یہ جو قبر کی تنگی ہے یہ بھی گناہوں کی تخفیف میں ایک وجہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وکل شئین، اب دوسری چیز کی طرف دیکھیں، امام صاحب نے ہر تقریباً 10-20 جملوں کے بعد اسماء صفات پہ بات کی. غور کریں ذرا، شروع سے آخر تک آخر پر ایمان ہے، بس اسماء صفات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اب دیکھیں پھر اسماء صفات کی بات، یعنی امام صاحب نے اسماء صفات کے بعد میں یعنی ایک بے مثال ایک طریقہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے. سچ بات ہے، یعنی دوسری کتابیں میں نے دیکھی جیسے ہم آگے پڑھیں گے، اس طریقے سے یہ جو طریقہ ہے کہ جو بنیادی بات کو نہ بھولنا، پھر اس کو بیان فرما دینا، پھر اس کو بیان کرنا کہ اسماء صفات کا باب اتنی نازک ہے اور اتنی اہمیت رکھتا ہے مومن کے لیے کہ امام صاحب نے اسے ہر 20 جملے کے بعد اس کا امام پھر یاد دہانی کے لیے بیان فرمایا. اب ذرا غور کریں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وکل شیء ذکرہ العلماء بالفارسیہ من صفات اللہ تعالی عز اسمہ فجائز، اللہ تعالی کی اسماء، اللہ تعالی کی صفات میں سے، اسمان صفات میں سے، اللہ تعالیٰ صفات میں سے جو کچھ بھی علماء نے فارسی زبان میں ذکر فرمایا ہے، یعنی ترجمہ کیا صفات کا فارسی میں، فجائز جائز ہے. فجائز القول به سوى اليد بالفارسيه, سوائے ہاتھ کے فارسی زبان میں. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الصاد آیت 75 میں, ابلیس کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. دونوں ہاتھوں سے, تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, بغیر تعطیل کے, انکار کرنے کے, بغیر تحریف کے اور باطل تعویل کے, بغیر تکیف کے کہ کیسے ہاتھ ہے, اور بغیر تمثیل کے کہ اگر ہاتھ ہے تو مخلوق جیسے ہاتھ ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ, اور یہ جو چار شرطیں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں, یہی موقع ہے رسول و جماعت کا. دیکھیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں فجائز القول به سوى اليد, سوائے ہاتھ کے. ہاتھ کیوں؟ واللہ اعلم. ہاتھ کا شیخ صاحب نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہاتھ ایسی صفت ہے جس کی تعویل آسان ہے. دوسرے صفات کے مقابل ہاتھ ایسی صفت ہے جس کی تعویل بہت آسان ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں نا دست قدرت ساتھ ہوتا ہے, اکثر دیکھیں تفاسیر میں غلطی ہوتی ہے, دست قدرت. جب دست قدرت کی بات کرتے ہیں تو حقیقی ہاتھ کی نفی ہو جاتی ہے. یعنی بعض اچھی تفسیر میں ہم دیکھی ہے, ٹھیک جا رہی تفسیر, ترجمہ ٹھیک جا رہا ہے, بعض اوقات جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے دست قدرت, یہ سے غلطی ہوتی ہے. تو امام صاحب سبحان اللہ تعویل کا صدبا بھی کر رہے ہیں پورا, کہ تعویل کریں ہی نہیں, اور جن صفات میں تعویل کا زیادہ امکان ہے اس کو تو فارسی میں بیان نہ کریں. اور سب سے زیادہ جو مثال ہے, جو اہم بات ہے, وہ ہاتھ. ہاتھ کی طاقت ہے, قدرت ہے, اور عام جو تعویل کی جاتی ہیں تو ہاتھ اکثر اوقات اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے مجازن جو ہے. تو امام صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں اگر فارسی میں اللہ تعالیٰ کوئی صفت بیان کریں تو کریں, جو بھی کریں مشکل نہیں ہے, سوائے ہاتھ کے. اگر ہاتھ کی بات کرنی ہے تو پھر جیسے کہ قرآن میں آیا ید, عربی زبان میں ید کہیں, دست نہ کہیں. فارسی میں ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ دست کہتے ہیں, کیونکہ دست کے بعد بے ساخت منہ سے دست قدرت نکلتا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, اب کہیں اب کوئی آیت پڑھیں تجربہ کر دیکھیں آپ, اور ہاتھ کو ترجمہ دست کریں, دست قدرت منہ سے کریں, کیونکہ بچپن سے ہی سنتے آئے ہم لوگ. اور مؤول نے جو تعویر کی اللہ تعالیٰ کی صفات کی, جب تفسیر میں لکھے اور ترجمے لکھے, یہ کچھ لکھا. ویجوز ان یقال بروئی خود, بروئی خود جو ہے فارسی میں چہرے کو کہتے ہیں. یعنی فارسی میں اگر اللہ تعالیٰ چہرے کی بات کریں تو آپ بروئی خود کہہ سکتے ہیں, ترجمہ چہرے کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا وجہ؟ واللہ اعلم. عجب بات دیکھیں, چہرہ وجہ ترجمہ چہرہ ہے, کوئی تعویل کر سکتے ہیں اس کی؟ عام تعویل ہو سکتی ہے, مشکل ہے. جتنی تعویل آسان طریقے سے ہاتھ کی ہوتی ہے چہرے کی نہیں ہوتی. اس لیے جو جیسے دوسری صفات ہیں جس میں ترجمہ جائز ہے دوسری زبان سے, چہرے کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہاتھ کا ترجمہ نہ کریں آپ, اس کو عربی میں رہنے دیں جیسے لفظ ہے اس کا. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ امام صاحب نے کس طریقے سے سد باب فرمایا ہے تحریف کا اور تعویل کا, کوئی تحریف کر ہی نہ سکے. اس کی دلیل خود شیخ صاحب فرماتے ہیں بلا تشبیہ ولا کیفیہ, سارے صفات کا اقرار کرنا ہے ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے, ترجمہ کرنا ہے فارسی یا دوسری زبان میں بھی, مثال فارسی کے لیے, فارسی میں کرنا ہے تو کریں, سوائے ہاتھ کے. چہرہ بھی کہہ رہے تو فارسی میں کہہ دیں بروئے خدا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہاتھ عربی زبان میں آپ بیان کریں, دست نہ کہیں, ہاتھ کا ترجمہ فارسی میں نہ کریں. اور یہ ساری باتیں, جو سارے صفات جو ہیں, یہ بغیر تشبیہ اور بغیر کیفیت کے اللہ تعالیٰ کے ثابت کرنی ہے. یہ موقع ہے رسول الجماعت کا. اچھا, یہاں پہ ایک مسئلہ نکلتا ہے ترجمے کی بات, ذرا غور کریں اور ذرا ایک احتیاط بھی ضروری ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں احتیاط ضروری ہے. ترجمہ جو کرنا ہے وہ آپ ترجمہ کریں, کوئی حرج نہیں ہے, بشرط یہ کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ کسی غلط معنی کو شامل نہ ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام الخالق, ہندو زبان میں سنسکرت میں خالق کو کہتے ہیں برہما, ترجمہ خالق کا. اب برہما جو ہے یہ صرف ترجمہ نہیں رہا, برہما جو ہے ایک بت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ماسیو عبادت کی جاتی ہے. اب جب کوئی شخص یہ کہتا ہے, ہندو ہے, اسلام قبول کیا ہے, اب وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما, اے میرے رب مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما, وہ یوں کہہ سکتا ہے اے برہما مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما, کیونکہ ترجمہ سے رب کا کیا ہے, وہ یوں نہیں کہہ سکتا, اس لیے جائز نہیں ہے. ترجمہ تو اس نے کیا ہے, لیکن ترجمہ یہاں پہ کیونکہ ایک خاص بت کے لیے یہ لفظ خاص ہو چکا ہے, اب آپ ایسے لفظ کو جو ایک بت کے لیے خاص بیان کیا جا چکا ہے, اور جب بھی آپ اسلام کو لیتے برہما تو آپ کے ذہن میں ضرور بات آتی ہے کہ وہ بت ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھا اس شرط پہ جائز ہے کہ برہما کہنا جائز ہے, بشرطے کہ آپ کے ذہن بت کی تصویر نہ آئے جس کے چار سر چار ہاتھ وغیرہ ہیں, تب تو جائز ہے. تب بھی جائز نہیں ہے, شریعت نے ہر ایسے لفظ کو بیان کرنے سے منع فرمایا ہے جس لفظ میں نافرمانی کا امکان ہو یا گستاخی کا امکان ہو یا غیر شرعی معنی کا امکان ہو. اس کی مثال دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا ہے لا تقول راعنا وقول انظرنا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب گفتگو کرتے وقت بلاتے وقت یہ نہ کہو راعنا, ہمیں رعایت دیجئے, ہماری بات سنیے, بلکہ قول انظرنا یعنی عنایت فرمائیے اور ہمیں بات سنیے. یہودی کیا کرتے تھے, راعنا کے لفظ کو راعنا کہتے تھے, اور راعنا جو ہے گستاخی کا لفظ ہے جس میں چرواہے کو بھی کہتے ہیں اور یعنی اچھے انسان کو نہیں کہتے, اس طریقے سے مختلف معنی ہے, لیکن اس میں گستاخی کا اندیشہ ہے. اصل لفظ راعنا ہے, اس کے اندر جو ہے ایک معنی جو دور کا معنی ہے جس میں گستاخی کا اندیشہ ہے, جو یہودیوں نے بھی کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صحیح لفظ کو بیان کرنے سے منع فرما دیا کہ آج کے بعد نہ کہنا. سبحان اللہ, جو لفظ ایک بت کے لیے خاص ہو چکا ہو وہ کہنا جائز ہے, اور جو لفظ جس میں صرف خدشہ ہو اور گستاخی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو, اور برہما جب بات ہوتی ہے تو گستاخ, کیونکہ شرک ہوا ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اور گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہو رہی ہے, مخلوق کی شان میں, خالق کی شان میں ہو رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں ان تراجم کو بیان کرنے سے پہلے جو چیزیں حرام ہیں یا جائز نہیں ہیں یا جن کا معنی خاص ہو چکا ہے کسی خاص بت کے لیے یا خاص یعنی نافرمانی کے لیے یا خاص گستاخی کے لیے معنی بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تو ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمانا ہرگز جائز نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها, اللہ تعالیٰ کے قرب اور بعد, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور دوری, پہلے امام صاحب بیان فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مشتوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر, کیا اللہ تعالیٰ دور ہے ہم سے؟ وہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے, تو دور ہے یا قریب ہے, ہے کہاں پہ؟ امام صاحب فرماتے ہیں وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول مسافة وقصرها, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا یا اللہ تعالیٰ کے دور ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسافت کے اعتبار سے دوری ہے یا قرب ہے, ڈسٹینس کی بات ہی نہیں ہے, ڈسٹینس کا اعتبار نہیں ہے. ولا على معنى الكرامة والهوان, ولكن على معنى الكرامة والهوان, اللہ تعالیٰ فلان کے قریب فلان سے دور ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فلان پر اپنا کرم کر رہا ہے اس لیے قریب ہے, اور فلان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذلیل کر رہا ہے اس لیے اس سے دور ہے. تو اس معنی سے ہے, یعنی جب کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے یا اللہ تعالیٰ فلان شخص سے دور ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ کے اعتبار سے یا ڈسٹینس مسافت کے اعتبار سے دور یا قریب, بلکہ معنی یہ ہوتا ہے جب کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے قریب ہے جن پر اپنا کرم فرماتا ہے, اور دشمنوں کے سے دور ہوتا ہے جن پر اپنا غضب نازل کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں والقریب والمطیع قریب منہ بلا کیف, اور جو فرما بردار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے بغیر کیفیت کی, یہ نہ کہنا قریب ہے تو کیسا ہے, یہ سوال نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے حق میں. والعاصی اور نافرمان بعید منہ بلا کیف, وہ نافرمان تعالیٰ سے دور ہے بغیر کیفیت کے. والقرب والبعد والاقبال يقع على المناجي وكذلك جواره في الجنه, اور یہ جو قرب اور بعد اور اقبال ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس شخص پر ہے جو مناجات کر اللہ تعالیٰ سے. مناجات کہتے ہیں دھیمی آواز میں بات کرنے کو کسی سے, سرگوشی جسے کہتے ہیں اسے مناجات کہتے ہیں. تو یہ جو قرب بعد اقبال ہے یا قریب ہونا ہے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ اس کے لیے ہیں جو مناجات اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں جو مناجات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جوار فی الجنہ, اللہ تعالیٰ جنت اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. کیا مطلب معنی لیں گے آپ؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی معنی ایسا ہے تو اس میں ڈسٹنس کی بات کا معنی نہیں لینا چاہیے. لیکن ہر بار پہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے, بلا کیف بلا کیف, کیفیت کی نفی کی گئی ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اگر میں قریب ہوں تو کیسے ہوں یا دور ہوں تو کیسے ہوں. ڈسٹنس کی نفی ہے یاد رکھیں اور کیفیت کی بھی نفی ہے. امام صاحب پہلے فرما چکے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جو امام صاحب یہاں پہ فرما رہے کہ وہ قریب ہے تو عرش پر نہیں ہے. جیسے کہ آج اکثر حنفی حضراتی کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے, نہیں اللہ تعالیٰ نہ کسی کے دل میں رہتا ہے اور نہ ہی زمین کے اوپر ہے نہ ہی ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. وہاں سے فرماتے والوقوف بین یدی ہی بلا کیفیت, اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ بھی بغیر کیفیت کے ہے. کھڑا ہوتا تو کیسا ہوتا ہے, اور یہ کب کھڑا ہوگا انسان؟ قیامت دن حساب کے لیے. بارک اللہ فیک. اتنا کافی آج کے درس میں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.